سے میں کردار ادا کرنا تھا. ایک وسیع شورا قائم کی گئی تھی ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے. ان شورا اراکین سے جو ہمارا رابطہ ہوا, خاص کر شورا کا جو رئیس ہے احمد ربانی کے نام سے جو شورا کا سربراہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ملا محمد عمر کے خاندان نے جو بیعت کا اعلان کیا ہے وہ اس سے لا علم ہے. لیکن ملا محمد عمر کے خاندان کے جو ملا عبد المنان ہے اور ملا عمر یعقوب ہے, وہ اس سے دو روز سے ان کے ٹیلی فون بند آ رہے ہیں, ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے.
اچھا,
بات
جی جی
ہو چکی ہے کہ ملا عمر کے خاندان نے ملا اختر منصور سے صلح کر لیا ہے.
اچھا,
اب یہ دونوں ایک ہی ہو گئے ہیں اور نئے امیر کے نام پر یہ متفق ہو چکے ہیں.
اچھا, یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, ہم بھی جانتے ہیں, کیونکہ پاکستان سرکار نے ایک میٹنگ بلائی تھی مری میں, آپ کے علم میں ہے, افغان حکومت اور طالبان کے درمیان, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی ملا عمر کے انتقال ہونے کی خبر سامنے آئی تو طالبان فرقوں میں بٹ گئے. آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت یہ جو آپس میں جو صلح ہوا ہے, اس میں پاکستان سرکار نے کیا کردار ادا کیا؟
میں نے سمجھتا کہ پاکستان سرکار نے کوئی کردار ادا کیا ہو, اور جہاں تک ان کے درمیان صلح کی بات ہے یہ پاکستان سے باہر ممکن ہوئی ہے, کیونکہ جب ملا عمر کی موت کا اعلان ہوا تھا تب سے یہ لوگ, ان کے بیشتر جو قائدین تھے وہ پاکستان کے سربی علاقوں میں رپوش تھے, لیکن جب ان کے درمیان اختلافات سامنے آئے اور صلح کی جو پروسیس تھا وہ معطل ہوا, امن کی مذاکرات معطل ہوئے, تو پاکستان کو بڑی بڑی پریشانی اس متعلق, اور پاکستان نے افغانستان کے ساتھ جس طرح کے معاہدے کیے تھے, خاص کر وزیر اعظم نواز شریف اور چیف بارمی صاحب رائے شریف نے کابل جا کے جو انہیں یقین دلایا تھا, اس سے 100% عمل درآمد ممکن نہ ہو سکی اور پاکستان سے بڑی خطر کا سامنا کرنا پڑا. اب جو یہ سرخیا سامنے آئی ہے کہ ان کے درمیان صلح ہوا ہے اور پاکستان کے لیے بھی افغانستان کے لیے بھی یہ ایک نیک شگون عمل سمجھتے ہیں عام لوگ, جو ہے خاص کر افغانستان اور پاکستان میں جو عام شہری ہے وہ اس طرح خوش ہے, کیونکہ اگر طالبان کے درمیان پوٹ پڑتی وہ دو یا تین گروپوں میں تقسیم ہوتے تو ان کے درمیان بڑی لڑائیاں شروع ہو سکتی تھی. حال ہی میں بھی رمضان میں طالبان کے دو گروپوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اور ہلمند میں بھی جھڑپ ہوئی ہے, جس میں کئی طالبان ایک دوسرے سے
جی 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 نور زمان اچکزئی, آپ جی جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس لیے کہ ہم اس وقت چلتے ہیں پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد کی طرف. محمد صاحب, آپ کو خوش آمدید,
مہربانی, شکریہ.
سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں یہاں واشنگٹن میں کہ طالبان کے درمیان مفاہمتی کوششیں کامیاب ہو گئی ہیں, یہ کتنی اہم خبر ہے تاکہ افغانستان میں مستقبل میں امن قائم ہو؟
دیکھیے, کچھ عرصے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ 90% جو لوگ ہیں طالبان کے جو ورکرز ہیں ایکٹیوسٹس ہیں انہوں نے تو بیعت کی ہوئی ہے, لیکن جو 10% ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے اور ان کو آرام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور ان میں جو ہے وہ ملا صاحب کے ملا عمر صاحب کے بھی چچا بھی تھے اور ملا عمر صاحب کے بیعت میں بیٹھے ملا یعقوب بھی شامل تھے. اب کل یہ خبر پہنچی کہ ان دونوں نے بھی بیعت کرنے کا اعلان کر لیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ اختر منصور کی بیعت اب سب لوگوں نے کر لی ہے, اور وہاں پہ جو ایک سیکشن بننے والا تھا ان کے خلاف وہ اب نہیں رہا, اور وہ اب طالبان کے ایک تسلیم شدہ لیڈر جو ہیں وہ بن کے سامنے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ طالبان کی ایک ہی دھرا ہے اور انہی سے بات ہوگی, اور اس سے جو امن مذاکرات ہیں اس کے رستے میں جو مشکلات تھیں وہ اب کافی حد تک دور ہو جائیں گی, کیونکہ اب لیڈرشپ کا بھی سب کو علم ہے اور ان کی پالیسی اور ان کا جو منشورہ ہے ان کا جو پروگرام ہے وہ بھی سب علم ہے, لہٰذا جس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ کس سے بات کی جائے. آیا وہ آدمی جس سے بات کر رہے ہیں وہ سارے طالبان تحریک کا نمائندہ ہے یا نہیں ہے, وہ سارے جو طالبان ہیں ان کے جو احساسات ہیں اسپریشن ہیں ان کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں, تو یہ بھام اب ختم ہو گیا ہے. اگر یہ بھام ختم ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں.
اچھا,
جو مذاکرات سٹال تھے ملا عمر کی وفات کی وجہ سے, ان مذاکرات کو اب طالبان نے جو اپنے اندرونی اختلافات ختم کر لیے ہیں تو وہ مذاکرات اب دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔
اچھا رستم شاہ صاحب، آپ بتائیں کہ اس وقت آپ کے خیال میں افغان سرکار کس حد تک راضی ہوگی تاکہ دوبارہ سے ان کی طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے؟
جی وہ تیار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پہلی جو پوزیشن انہوں نے لی تھی کہ طالبان سے بات چیت شروع کی جائے، اس پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ صرف جو کابل میں دھماکے ہوئے تو اس کے بعد افغان صدر نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کی فیسیلیٹیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم طالبان سے براہ راست مذاکرات کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس جو واقعات ہوئے کابل میں اس کے پس منظر میں انہوں نے بیان دیا تھا۔ اب جو بات چیت ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بھی اس میں حصہ ہوگا اور چین اور امریکہ بھی اس میں شریک ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایران بھی کچھ مدت کے بعد اس میں شامل ہو، کیونکہ ایران اب اپنی آئسولیشن کے بعد ایک بڑا ایکٹیو وہاں پلیئر بن کے ابھر رہا ہے۔ امریکہ سے جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد ایران کی آئسولیشن ختم ہو رہی ہے، اور ایران کا بارڈر بھی ہے، پھر آئل اینڈ گیس پائپ لائن کی بات بھی ہے، اور پھر مشترکہ مفادات بھی ہیں، اس لیے مستقبل میں ان کا بھی رول بنتا نظر آتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ چائنا اور امریکہ اور پاکستان اس پروسیس میں شریک ہوں گے۔
جی نورزمان اچکزئی، ذرا اس پر اس کی تشریح کیجئے کہ جس طرح کی ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق ملا منصور نے کوئی 8 مطالبے مانے ہیں جو کہ ملا عمر کے خاندان نے ان کو پیش کیے تھے، کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملا عمر کے خاندان کو مستقبل میں اگر طالبان کی حکومت تشکیل دی جاتی ہے افغانستان میں تو ملا عمر کے خاندان کو اس میں شامل کیا جائے گا؟
کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو اختلافات کے سبب بنی تھی شروع سے ہی، اس میں یہ تھا کہ تمام علماء شورا اور پہلے افغانستان کے اندر جو کمانڈرز ہیں، جنگی کمانڈرز ہیں، پرانے مجاہدین ہیں، ایکس لیڈرز ہیں، ایکس جو منسٹرز تھے ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ سب کو اعتماد میں لے کر نئے امیر پر اتفاق کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جو اہم پوسٹیں ہیں جس میں مختلف قسم کے کمیشنز ہیں طالبان کے درمیان، جو جنگی کمیشن ہے، امن کی کمیشن ہے افغانستان میں، جو سیاسی کمیشن ہے، جو تعیناتیوں کی کمیشن ہے، ان کمیشن کے جو سربراہان مقرر کیے گئے تھے ملا عمر کی موت کے بعد، اس پر بھی اختلافات سامنے آئے تھے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو انہوں نے کوئی 8 نکاتی ایجنڈا اس کو نام دیا ہے طالبان نے کہ ان پر اتفاق ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 8 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں ملا عمر کے خاندان کو بعض اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ملا مؤخر منصور کی جو 2 نائبین مقرر کیے گئے تھے، جلال الدین حقانی کے بیٹے کو اور ایک حیبت اللہ اخنزادہ کو، اس پر بھی ان کا اختلاف تھا کہ یہ 2 جو ان میں سے حیبت اللہ اخنزادہ جو ہے وہ قریبی رشتے دار سمجھے جاتے تھے ملا مؤخر منصور کے، اور بعض ایسے دیگر جو اہم عہدے تھے جس پر نئی طرح تعیناتیاں کی گئی تھی جو کہ ملا مؤخر منصور کے قریبی رشتے دار سمجھے جاتے تھے، اس پر اختلاف تھا۔ کچھ صوبوں میں جو گورنر نامزد کیے گئے تھے ان میں بھی اختلاف تھا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ شورا کے اتفاق سے حتمی فیصلہ شورا ہی کرے گا، جہاں جہاں بھی نامزدگی ہوگی، اور خاص کر ملا عمر کے خاندان کو ابتدائی مراحل میں کچھ نئی ذمہ داریاں سونپی جائے گی، جبکہ اگر افغانستان میں امن آ گیا، افغانستان حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ طے پا گیا اور اس میں طالبان کو شراکت اقتدار میں حصہ دیا گیا، تو اس میں بھی ملا عمر کے خاندان کے خاص کر ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کو اہم ذمہ داری دی جائے گی، لیکن ان ذمہ داریوں کا باقاعدہ یہ انہوں نے نہیں بتایا ہے کہ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو کہ ملا عمر کے خاندان کو یا ملا عمر گروپ، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ملا عمر کے خاندان نے اپنے لیے ایک گروپ تشکیل دیا تھا جس میں کافی سارے اہم کمانڈر اس کے ساتھ شامل تھے، انہیں بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا ان 8 نکاتی ایجنڈے میں۔
اچھا جی 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 محمد صاحب، جانے سے پہلے اگر آپ پہ اس کی ذرا تشریح کیجئے، آپ جب طالبان کے فرقوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی اور پاکستانی سرکار کی طرف سے جو ہیں اس وقت آپ کو تعینات کیا گیا تھا تاکہ طالبان سے بھی بات کریں اور کچھ مفاہمت کی راہ ہموار کریں طالبان اور سرکار کے درمیان، اس وقت بتائیے کہ افغان طالبان کے درمیان جب مفاہمت ہوئی ہے اس میں پاکستان کا کیا کردار رہا ہے؟
دیکھیے جو اس وقت اختر منصور کے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی مخالفت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں और अब उनको रिकनसाइल कर लिया गया है। इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है और न होना चाहिए, क्योंकि ये तालिबान की अंदरूनी कहानी है, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, और इसमें अगर पाकिस्तान का रोल होता तो उसको बहुत शक की निगाह से देखा जाता और वो काउंटर प्रोडक्टिव होता, वो बजाय फायदा की वो नुकसान करता। इसलिए पाकिस्तान को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर उनके अपने जो सिर्फ सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, जर्गे हैं, उन्होंने ये काम कर दिखाया है, उन्होंने ये ब्रेक थ्रू किया है, और पाकिस्तान का अच्छा था कि पाकिस्तान इससे एक तरफ रहा। हर एक मुल्क को अपनी दिशात के मुताबिक काम करना है, और अगर पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाए तो फिर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो शकूक की शुबात का इजहार वक्तन फवक्तन किया जाता है और जो वहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया जाता है उसमें इजाफा होगा, और जो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे लॉबी काम कर रही हैं उनको मवाद मिल जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान को सिर्फ उस हद तक इस प्रोसेस में शामिल होना चाहिए जिस हद तक ये जो उनके एंड्स हैं वो जस्टिफाई करे, और जिस हद तक अफगान गवर्नमेंट और तालिबान उनसे मुतालबा करें। उससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना किरदार नहीं अदा करना चाहिए, ओवर डू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके नुकसान ज्यादा होंगे और लोगों में और शकूक की शुबात पैदा होंगी।
जी जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पाकिस्तान की अफगानिस्तान में साबिक सफीर रुस्तम शाह मोहम्मद, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। नूर जमान अचकजई, आप हमारे साथ रहें क्योंकि हम चाहते हैं कि अगले सेगमेंट में भी आप कुछ बोलें, लेकिन इस वक्त एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं।
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सअप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि अफगान तालिबान के दरमियान समझौता हो गया है। हमारे साथ बाज कॉलर्स हैं और जो पहले मौजू पर कुछ कहना चाहते हैं उनको बारी बारी सुनते हैं। हमें कॉल किया है कोहाट से मलिक नायब खान ने। जी जनाब, कहिए मलिक नायब खान।
हेलो।
अच्छा जी, खान अकबर अफरीदी। जी जनाब कहिए।
जी, खान अकबर अफरीदी बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
अफगानिस्तान के जंग और जदल के 40 साल में तो हमने ये देखा है कि तालिबान न एक पेज पे आए हैं, बल्कि एक साथ इतफाक हो जाता है, दूसरे के साथ दुश्मनी हो जाती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान हुकूमत 40 साल से अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकी है। अब जो हुकूमत है, दाएं तरफ के टांग अब्दुल्ला कैंच रहा है अशरफ गनी का, और बाएं तरफ का टांग करजई कैंच रहा है, और हिंदुस्तान उसके गर्दन को कैंच रहा है। अचकजई साहब से मेरा एक सवाल है कि मुस्तकबिल में न हुकूमत इस काबिल है कि हुकूमत को चला सके और तालिबान के साथ बैठ सके, न तालिबान इस कमजोर हुकूमत को खातर मिलाते हैं और तालिबान अपने आप को अब मजबूत समझते हैं। पाकिस्तान ने हैंड्स अप हो गया कि ना हम अफगानिस्तान के साथ बात करते हैं न मदद करते हैं, जो हुआ है वो भी हमने गलती की है।
अच्छा, शुक्रिया आपके कॉल करने का। ये बहुत वसी मौजू है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोहाट से ही हमें कॉल किया है मलिक नायब खान ने। जी जनाब। और मुरीद खान ने कॉल किया है मियां वाली से। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम सर, दौद खैर से याद कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अफगानियों ने खाना काबा में कसम उठाकर وہ وجہ توڑ دیا تھا, اس لیے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اور جٹ جانے اور بجو جانے, یہ افغانیوں کا اپنا مسئلہ ہے. باقی اوباما صاحب نے پاکستان, انڈیا اور افغانستان کو منشیات کا جڑ کہا ہے, تو میں کہتا ہوں 79 سے پہلے تو پاکستان میں منشیات اور اسلحے کا نام نشان نہیں تھا.
یہ جو اچھا بہت شکریہ, ہم منشیات کے بارے میں ابھی اگلے سیگمنٹ پہ بات کریں گے. نور زمان اچکزئی, آپ کی گہری نظر ہے افغانستان کے حالات پر, آپ جو کالرز ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک ملوث رہا ہے افغانستان کی صورتحال میں, اس کی سیاست میں. جی
جی پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تو ایک جب سور انقلاب تھا اور افغانستان میں مجاہدین نے جہاد شروع کیا تو بڑی لاکھوں کی تعداد میں افغانی جو تھے وہ نقل مکانی کر کے پاکستان آئے تھے, تو پاکستان کی انوالومنٹ تو ہر صورت میں بن سکتا ہے افغانستان میں, اور افغانستان کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی خوراکی مواد جو ہے وہ ان کی 50% جو پاکستان سے سپلائی ہوتا ہے چمن اور کوکم کے راستے. اس طرح افغانستان کی جتنے بھی لیڈرشپ ہے, جتنے بھی اہم رہنما ہے, ان کے اسمبلی کے اراکین ہیں, ان کا حمد کرزئی سابق پریزیڈنٹ جو تھا, ان کا اگر پاکستان میں تھا, ان کے سب سیریئر جو پاکستان میں اس وقت بھی بہت بڑی تعداد میں جن کے لیڈرشپ ہے پارلیمنٹری میں, ان کے ادھیکر پاکستان میں, ادھیکر افغانستان میں, ان کے بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں, تو کسی بھی صورت میں پاکستان اور افغانستان جو ہے دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے ہیں. پاکستان کی مداخلت افغانستان میں لازمی ہوگی اور افغانستان کی مداخلت پاکستان میں لازمی ہوگی. اب جب امریکہ انوالو ہے, یورپ انوالو ہے, یہاں پر ناٹو انوالو ہے افغانستان میں, تو یہ ایک الگ مسئلہ بن جاتا ہے کہ کیوں پاکستان اور افغانستان مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں. طالبان ایک رجیم ہے اور وہ بھی جب سے امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا, اس کا حکومت ختم ہوئی, تب سے طالبان ایک جہاد کا نام دے کر افغانستان میں جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. ان کو مشترکہ پالیسیاں بنانی ہوگی افغانستان میں امن کے لیے, اور افغانستان میں اگر امن آتا ہے تو پاکستان میں بھی امن ممکن بن سکتا ہے.
نور زمان اچکزئی, آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت جو منشیات کا کاروبار ہوتا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں افغانستان, پاکستان اور بھارت کے ذریعے ہوتا ہے. آج بھی ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے افغانستان, پاکستان, بھارت کا, جہاں سے جو منشیات آتی ہیں وہ اس وقت امریکہ کی مارکیٹ میں داخل ہو کر یہاں کے لوگوں کو خاصا خراب کر رہی ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ منشیات کے ایک ماہر بھی ہوں گے جو لندن سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گے. آپ کو بھی ہم سننا چاہیں گے کیونکہ آپ بارڈر کے علاقوں سے رپورٹنگ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس سلسلے میں ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہی ہیں عشرت سلیم.
صدر باراک اوباما کی طرف سے وزیر خارجہ جان کیری کو بھیجی جانے والی ایک یادداشت میں بھارت, پاکستان اور افغانستان کے ناموں کو ان 22 ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن میں منشیات پیدا کی جا رہی ہیں یا ان کی نقل و حمل کی جاتی ہے, جس سے امریکہ نمایاں طور پر متاثر ہو رہا ہے. یہ یادداشت فورن ریلیشنز آتھرائزیشن ایکٹ 2013 کی شرائط کے تحت امریکی وزیر خارجہ کو منگل کو بھیجی گئی. تاہم یہ واضح کیا گیا ہے کہ فہرست میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ملک انسداد منشیات کی کوششیں نہیں کر رہا, بلکہ یادداشت میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی حکومت نے انسداد منشیات کے قوانین نافذ کرنے کے بہت سخت اقدامات بھی کیے ہوں تو جغرافیائی, تجارتی اور اقتصادی عوامل مل کر اس ملک میں منشیات کی پیداوار یا نقل و حمل کا سبب بن سکتے ہیں. پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں منشیات کی پیداوار تو اتنی زیادہ نہیں ہو رہی, مگر اس کے ہمسایہ ملک افغانستان میں وسیع پیمانے پر پوست کی کاشت اور منشیات کی پیداوار ہوتی ہے, جس کی عالمی منڈیوں میں ترسیل کے لیے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا جاتا ہے. یادداشت میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے میں افغانستان میں دنیا میں سب سے زیادہ سالانہ پوست پیدا کی گئی. ایک تخمینے کے مطابق 2014 میں افغانستان نے 6,300 ٹن پوست پیدا کی. پاکستان کی انسداد منشیات فورس ملک میں منشیات کی نقل و حمل روکنے, منشیات کی طلب ختم کرنے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کے مختلف اقدامات کر رہی ہے. فورس نے گزشتہ مہینوں کے دوران کئی ارب مالیت کی ہیروئن اور دیگر منشیات پکڑی ہیں. افغانستان سے غیر قانونی منشیات کی پاکستان آمد کو روکنے کے لیے فرنٹیئر کور نے بلوچستان میں 8 فٹ لمبی, 10 فٹ چوڑی اور 500 کلومیٹر طویل خندق بھی کھودی ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ اسلام آباد.
جی اور منشیات کے معاملے پر ہم چلتے ہیں برطانیہ جہاں سے ہمارے ساتھ ایک ماہر حبیب جان لائن پر ہیں. حبیب جان آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جی
تو سننے والوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان افغانستان کے خطے سے جو ہے منشیات اگائی جاتی ہے, اوپیم وہاں اگائی جاتی ہے آپ بھی جانتے ہیں, اور پھر مغرب تک پہنچائی جاتی ہے. امریکہ میں یہاں کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ یہاں کئی ایسی جنریشنز ہیں جو تباہ ہو رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اس میں آپ یورپ کا کیا کردار دیکھتے ہیں کہ یورپ میں کیا اس منشیات کو روکا نہیں جا رہا ٹھیک طرح سے؟
میں بڑا خوش ہوں آج کے اتنے سینسیٹیو ٹاپک پر امریکہ کی کنسرن اور یورپ کی کنسرن ہوئی ہے, اور ہم تو اس چیزوں کو بہت 3-4 دہائیوں سے فیس کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکنز اور یورپین کے انٹرسٹ ہی کے بعد یہ وبا, یہ بیماری نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا میں پھیلی ہے, اور اس وقت کی امریکن اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہ کرتی اپنے مفادات کے لیے, جو بھی رشیا کی تباہی کے لیے ان کے پلان تھے, تو یہ چیزیں آج سوسائٹی نہ ہم دیکھتے, نہ یورپ نہ امریکہ دیکھتا. ہوا یہ کہ وہ ساری چیزیں بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے, ضیاء الحق اپنے راستے پہ چلے گئے, جنرل اپنے راستے پہ چلے گئے, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ دنیا اب تبدیل ہو رہی ہے. ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ جنرل رائل صاحب کی صورت میں اپنے ویوز اپنے تھاٹ کو بدل رہی ہے, اسی طرح امریکہ بھی بدل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا موقع ہے کہ سب بیٹھ کر گروپ 7, گروپ 8, یورپ, امریکہ اور پاکستان اس وبا کو ختم کرے, کیونکہ سب سے زیادہ متاثر تو ہم پاکستانی ہیں.
جی جی جی
اس ٹریڈ نے, اس ٹرانزیکشن نے سب سے زیادہ نقصان دنیا میں پہنچایا ہے تو وہ پاکستان ہے.
جی جی تو یورپ کے کردار کے بارے میں کچھ بتائیے کیا, کیونکہ ہم تو سنتے ہیں کہ یورپ میں بہت سخت پولیسنگ ہوتی ہے, اس کے باوجود اس حد تک جو ہیں منشیات امریکہ کیسے پہنچ رہی ہیں؟
جو جی جس طرح یہ اسمارٹ ہے اسی طرح انٹرنیشنل اسمگلرز بھی بڑے اسمارٹ ہیں. یہ اپنا اسکینرز نکالتے ہیں, لاگ کٹرز نکالتے ہیں, تو وہ اس کا آلٹرنیٹ تلاش کر لیتے ہیں. اور دنیا کی یہ ملی بھگت, کیونکہ اتنا ہیوی ٹرانزیکشن ہے منی لانڈرنگ کا اس ڈرگز میں, کہ ملی بھگت کے بغیر تو یہ چیز نہیں ہوتی. اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے, وہ ایمان ہمارے لوگوں کا بھی خریدتا ہے اور یورپ اور امریکہ کا بھی خریدتا ہے. تو آپ بھی جانتی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جب بڑے اسکینڈلز ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے سے جہاں چھوٹے لوگ نکلتے ہیں وہاں سرکاری لوگ بھی کہیں نہ کہیں ملوث ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے ایئرپورٹس ہوں یا امریکہ کے ایئرپورٹس ہوں یا پاکستان کے ایئرپورٹس ہوں, تو یہ بلیم ہم صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو نہیں دے سکتے. یقیناً اس میں ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں, ان کے اسکینرز تو ہیں, اس کے باوجود بھی دنیا میں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے اور ڈرگس کی ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے مزید سنسیریٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ جو آفیسرز اپائنٹ کیے جائیں چاہے وہ یورپ میں ہوں چاہے وہ پاکستان میں ہوں, ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں ہمارے جنرل صاحبان پہ بھی الزام لگایا اس
بالکل,
اور امریکنز کو بھی لگایا اور یورپ پہ بھی لگایا.
بالکل آپ کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کی وجہ سے یہ وبا اتنی پھیلی ہے. نور زمان اچکزئی آپ ہمیں بتائیں کہ جس طرح سے منشیات کو فروغ حاصل تھا, ابھی جس انداز میں آپ کے علم میں ہے کہ پاکستانی سرکار تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے, تو کیونکہ طالبان ہم بھی جانتے ہیں کہ خاصے حد تک اپنی جو رقوم ہیں وہ منشیات سے حاصل کرتے تھے, تو کیا ضرب عزم کی وجہ سے آپ کے خیال میں منشیات کے کاروبار میں بھی کوئی کمی آئے گی؟ نور زمان اچکزئی,
پاکستان اور افغانستان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر جس طرح کی منشیات کی پیداوار ہو, دو چیزیں, ایک منشیات کی پیداوار ہے اور ایک منشیات کی ٹریفکنگ ہے, یہ دو الگ چیزیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے جس ریشو سے یہ ان کی پیداوار بڑھ رہی ہے, اس کی ٹریفکنگ ہو رہی ہے, یہ ایک بہت بڑی دہشت گردی میں سمجھتا ہوں. کیونکہ ایک طرف تو پاکستان اور افغانستان کے جو ینگ جنریشن ہے, جو نوجوان نسل ہے, وہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, اور اس ایک وبا کی شکل پھیل گئی. اس میں مختلف قسم کے منشیات ہے, جو کہ عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے بنتی ہے, جس میں شیشہ ہے, کوک ہے, کوکین ہے, افیون ہے, چرس ہے, اور دیگر قسم کے منشیات ہے. اور یہ دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اڈا افغانستان کے جو جنوب سرحدی علاقے, جو خاص کر ہلمند, زابل, قندھار, اورزگان, فراہ, ان علاقوں میں بہت بڑے پیمانے پر منشیات کی پیداوار اس سال بھی ہوئی ہے. کچھ عرصہ قبل ہم گئے تھے افغانستان کے سرحدی علاقے میں, جو کہ ہلمند میں یہ واقعہ ہے, گرمپیر ڈسٹرکٹ ہے یہ, پاکستان کے ساتھ چاغی ڈسٹرکٹ کا لگتا ہے, اور دوسری جانب گرمپیر افغانستان کا ڈسٹرکٹ ہے, اور تیسری جانب نارتھ میں جو ہے وہ ایران کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جس طرح منشیات کی ٹریفکنگ ہو رہی تھی, اور جو مختلف اضلاع میں پیداوار ہوتی ہے, ایک بہت بڑی منڈی تھی یہاں پر, لوگ دنیا بھر سے جو منشیات کے اسمگلر ہے وہ یہاں پر آ کے بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں, اربوں روپے کے سودے ہوتے ہیں. اور ایک چیز یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر پاکستانی روپیہ, انڈین کرنسی, ایرانی تمن اور ڈالر جیسے وہ وافر مقدار کے یہاں پر.
لیکن نور زمان اچکزئی, جو سوال ہے نور زمان اچکزئی, یہ جو سوال آپ سے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ضرب عزب کا کوئی ضرب جو ہے وہ اس منشیات کے کاروبار پر بھی پڑا ہے؟
نہیں, میں نے سمجھتا کہ کاروبار پڑا ہو, کیونکہ ضرب عزب آپریشن جو ہے وہ وزیرستان میں جاری ہے, جو کہ خیبر پختونخوا اور پاٹا سے منسلک افغانستان کے ساتھ جو طرف غربی علاقہ ہے وہ پکتیا خوش ان علاقوں میں ہو رہا ہے. جبکہ دوسری جانب جو بلوچستان کے ساتھ افغانستان کی سرحد ہے جو جنوب میں ہے, ان علاقوں میں ضرب عزب تو نہ یہاں پر ہے اور نہ اس کے اتنے اثرات مرتب ہوئے ہیں. ہاں, پاکستان کی جو انٹی نارکوٹک فورس ہے, پچھلے دو ماہ کے دوران انہوں نے جو کاروائیاں کی ہے, پچھلے 10 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. جو وقتاً فوقتاً ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات میں, ہزاروں ٹن افیون, چرس اور ہیروئن تک انہوں نے بڑے پیمانے پر برامد کیا ہے, اور پہلی بار اس کی انکشاف ہوا ہے کہ ان اضلاع کی برامدگی بھی جانچ کی تو یہ خیال تصور نہیں ہوتا تھا کہ وہاں پر بھی اس طرح کی منشیات کی سمگلنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر علاقے کے ضلع کے وہاں پر زرعی اجناس اگائے جاتے ہیں, ان کے لوگوں کا درمدار زراعت ہوتا ہے, لیکن وہاں پر بھی دو تین کاروائیوں میں بڑے پیمانے پر منشیات برامد کی گئی ہے. اس طرح سے باقاعدہ سے باقاعدگی میں بھی اس طرح کی کاروائیاں ہوئی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوا جس طرح کے ایک جدید کے خلاف آپریشن چل رہے ہیں. سمجھتا ہوں کہ منشیات کے خلاف بھی اس طرح کا آپریشن ہونا چاہیے.
اچھا, بالکل, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان افغانستان کے سرحد پہ سیاسی تجزیہ کار نور زمان اچکزئی. حبیب جان, آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس موڑ پہ ہم نور زمان کو خدا حافظ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی دنوں سے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو شام سے خاص طور پہ لوگ نکل رہے ہیں اور اس وقت یورپ کی طرف جا رہے ہیں, یورپ میں ان کے ساتھ خاصا برا سلوک ہو رہا ہے, اور یورپ کی اپنی مجبوریاں ہیں. ان مجبوریوں کے حوالے سے ہم چلتے ہیں اس وقت برسلز, جہاں سے ہمیں سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے جوائن کیا ہے. فاروقی صاحب, آپ کو خوش آمدید. خالد فاروقی
جی,
اچھا, شکریہ آپ کی آمد کا. ہمارے ساتھ حبیب جان بھی ہیں جو کہ لندن میں ہوتے ہیں, اور ان سے بھی ہم سنیں گے اس مسئلے کے بارے میں. لیکن آپ بتائیے, کیونکہ ہم یہاں سے اس موضوع کو اٹھاتے رہتے ہیں, ابھی جو تازہ صورتحال ہے ہنگری کی, وہ ہم نے دیکھا کہ کچھ خاردار تاریں لگائی گئیں, کوئی دیوار جو ہے وہ لگائی گئی ہے تاکہ جو شام سے اور دیگر علاقوں سے نکلنے والے ہیں ان کو روکا جائے. اس صورت میں بتائیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, پناہ گزین کہاں جا رہے ہیں؟
دیکھیے, پناہ گزین وہاں سے چلتے ہیں عراق, سیریا سے, وایا ترکی گریس کے کچھ آئی لینڈ ہیں, وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں, وہ پھر جو ہے وہ سربیا جاتے ہیں, اور سربیا کے مال میں اسری ایک ٹاؤن ہے, اور اس طرف شبال جو ہنگری کا ساؤتھ ہے, جنوب ہے, اس میں ہورگوس ایک جگہ ہے. تو یہ وہاں سے کراس کر کے ہورگوس پہنچتے ہیں, اور ہورگوس کے ذریعے آسٹریا ہوتے ہوئے جرمنی جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب جو ہے وہ اس سرحد پر شمالی سربیا اور جو بارڈر ہے ہنگری کا, جنوبی ہنگری کا یہ ہورگوس, وہاں پر خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں. تو جو لوگ اب ہورگوس میں دوسرے علاقوں سے سربیا کی, وہ تقریباً 100 کلومیٹر کی پٹی ہے شمالی سربیا میں, وہاں سے مختلف طریقے سے پہنچتے ہیں, لیکن انتہائی سخت اور شدید حالات کا ان کو سامنا ہے. نہ صرف وہاں پر بہت بڑی تعداد میں پولیس کی گئی ہے, لیکن وہ پولیس جو ہے اس کی وہ مزاحمت کرتی ہے ان کے وہاں آنے پر. دوسری طرف یہ جو ہیں شکار ہو جاتے ہیں غنڈہ گردی کا بھی, وہاں پر بینڈٹس بھی ہیں جو انہیں لوٹ رہے ہیں. تو خاصی خراب صورتحال ہے مہاجرین کے لیے جو ان علاقوں سے آئے ہیں, سیریا, شام, عراق اور لبنان کے, جو خود جنگ زدہ علاقے ہیں اور وہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں.
حبیب جان, آپ ہمیں بتائیں, جو کل ہمارے پاس اطلاعات آئیں تھیں اس کے مطابق پاکستان اور افغانستان سے بھی کچھ لوگ نکلے ہیں, اور جو شامی پناہ گزین ہیں ان میں شامل ہو کر وہ یورپ کا رخ کر رہے ہیں, آپ کے پاس اس سلسلے میں اطلاعات ہیں؟
بالکل ہیں. ایکچولی پاکستان اور افغانستان میں جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں یا افغانی, ان کے تو ریئل ایشوز تھے ماضی میں, لیکن آپ جانتی ہیں کہ معاشی مسائل کا شکار ہمارا ملک بھی رہا ہے, اور خاص طور پہ پنجاب کے جو لوگ ہیں جو ہیومن ٹریفک میں انوالو ہوتے ہیں, وہ بڑا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہوتے ہیں دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کا. ان کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی آئی ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو سے, کہ اس اپرچونیٹی کو اویل کس طرح کیا جائے. تو اس ٹرانزیکشن میں وہ اپنے آپ کو مدغم کر کے ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 دن پہلے جب وہ چھوٹا بچہ سمندر کی لہروں کی نظر ہو گیا تھا, تو اس میں دو پاکستانی بھی فیصل آباد کے بےچارے جان فانی کو کوچ کر گئے تھے. تو یہ ایک بزنس ٹرانزیکشن ہے, اور ہوشیار لوگوں اچھے موقعوں سے وہ کوئی موقع مس کرنا نہیں چاہتے. تو افغانستان کے لوگوں یا پاکستان کے لوگوں, خاص طور پہ جنوبی پنجاب اور پنجاب کے لوگ, وہ اس وقت بالکل بڑے موٹیویٹ ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں کہ اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھا کر کسی طریقے سے انٹر ہوا جائے یا ہو سکتے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہاں پر یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے یہاں مظاہرہ ہوا ہے لندن میں, اور بہت بڑا مظاہرہ تھا.
اچھا,
اس مظاہرے میں جو گورے ہیں, جو انگریز ہیں اور دوسری کمیونٹی کے لوگ تو بہت انوالو تھے, اور اب لیبر پارٹی کی نئی قیادت بھی جو لیفٹ ونگ کی ہے جیرمی کوربین, ان کی وجہ سے بھی بڑا رش بڑا تھا. لیکن دکھ کی بات ہے کہ ہمارے وہ مسلمان, چاہے وہ پاکستانی ہوں, چاہے عربک ہوں یا وہ ایسی ممالک سے تعلق رکھتے ہوں, وہ اس پر اتنا ایکٹیو یا سنجیدہ نہیں ہے. اب حج بھی ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں آزمین حج بھی کر رہے ہیں, طواف بھی کر رہے ہیں, لیکن اس معاملے میں او آئی سی کے ممالک, چاہے وہ ایران کے بلاک کے ہوں یا سعودی عرب کے بلاک کے ہوں, سب پر ایک خاموشی ہے, عجیب سی خاموشی ہے جو ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہے. اور اس وقت پاکستان وزارت خارجہ بھی اس معاملے میں بڑی کمزور ہے, ہماری حکومت بھی اس معاملے میں کوئی اپنا رول ادا نہیں کر رہی, اور وائس چانسلر جرمنی کا وہ بیان بڑا ہمارے لیے قابل افسوس ہے. وہ کہتی ہے کہ اتنی دور تک تو ہم لوگوں کو مینج کر رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ اس بچے کی شہادت ہی کہوں گا میں اگر اثر نہ رکھتی تو آج بھی کہیں لوگ اور مارے جاتے بے رحم سمندر کی لہروں کے آگے.
جی 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 فاروقی صاحب, آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ ہم نے جو سنا ہے وہ یہ کہ روس کا جو کردار آ رہا ہے سامنے, وہ اس وقت شام کے بشار الاسد کی حمایت کر رہے ہیں, اس سے آپ کے خیال میں مسائل کس حد تک بڑھ سکتے ہیں خطے میں؟
دیکھیں, بشار الاسد, روس ایک بہت ہی کانسٹنٹ اس کی پالیسی ہے اور وہ سسٹین پالیسی ہے. وہ شروع سے بشار الاسد کے ساتھ ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بشار الاسد کو اس طرح ریموو کرنا جس طرح مغرب نے کوشش کی اور امریکہ نے بھی کوشش کی, اور وہاں پر انتہا پسند گروپ تھے ان کو سپورٹ کیا, پھر یورپ سے بھی 5,000 لوگ گئے جب یہاں سے, تو یہاں کی انٹیلیجنس سروسز نے ان سے آنکھیں دوسری طرف کر لی اور لوگ بڑی تعداد میں گئے. اب اس شدت کے نتیجے میں جو کچھ وہاں پر ہوا اور خالد جنگیزی کے نتیجے میں پورے پورے شہر تباہ ہو گئے, اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ ایڈریس ہے, وہاں سے مہاجرین نکل کے یورپ کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ یورپ کا تو خیر اپنا کیا خود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو مسائل کی جہاں تک بات ہے, اگر تھوڑا سا جو ہے بادشاہ الاسد کے وہاں شام میں کچھ استحکام آ جاتا ہے تو یہ تو بہتر ہی ہوگا دنیا کے لیے کہ وہاں کے شہری اپنے ملک میں رہیں اور تھوڑا استحکام آ جائے. تو یہ روس کی پالیسی سے مسائل کے بجائے زیادہ مسئلہ حل ہونے کا امکان ہے.
جی ہمارے پاس اس وقت کالیں آ رہی ہیں, ڈراپ ہو رہی ہیں, لیکن جو ہیں کالز ان کو باری باری سنتے ہیں. چترال سے کال کیا ہے محمد شفیع نے. جی جناب کہیے. محمد شفیع چترال سے.
السلام علیکم. شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے موضوع تو بہت اچھا ہے لیکن بڑی لمبی چوڑی بات, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک پروگرام جو ہے چترال کے سیلاب زدگان کے حوالے سے بتائیں, کیونکہ ابھی کھلے آسمان کے نیچے یہ لوگ رات گزار رہے ہیں, سردیاں آ رہے ہیں, اس پر جو ہے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دو دن میں اس کے اوپر رپورٹ جو ہے وہ ہمیں سنایا جائے. بہت شکریہ.
فاروقی صاحب, ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے, لیکن آپ بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس پورے جو سانحہ ہو رہا ہے یورپ میں, جو مائگریشنز ہو رہی ہیں, جو مسائل ہیں, اس میں آپ امریکہ کا کردار کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جی, امریکہ ایک بڑا محفوظ ملک ہے, اٹلانٹک کے اس طرف ہے, نہ تو ریفیوجی وہاں جاتے ہیں نہ گئے ہیں, نہ ان کی پہنچ ہے وہاں جانے کی. ظاہر ہے اٹلانٹک کراس نہیں کر سکتے وہ, تو وہ میڈیٹرینین کراس کر لیتے ہیں, چھوٹے سمندر کراس کرتے ہیں, اس میں مرتے بھی ہیں. بش جو امریکہ نے کیا ہے یورپ کو ان چیزوں کے لیے, امریکہ کے جو خارجہ پالیسی کے مرکزی نکات ہیں اس پہ انہیں نظر ثانی کی کرنے کی ضرورت ہے کہ پانچ ملکوں کو گزشتہ کچھ سالوں میں جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئے ان کی خارجہ پالیسی کے نتیجے میں. اب یورپی یونین کا آپ دیکھیں کہ کیا صورت ہے, کہ یہاں جو 14 تاریخ کی رات کو رات گئے تک جو اجلاس ہوا اس میں ایک کانفلکٹ کی سچویشن ہے. برطانیہ امریکہ کے ساتھ کر تمام جنگوں کا محرک ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک بھی مہاجر کو نہ صرف لینے کے لیے تیار ہے نہ ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے. پہلے ہی شینگن سے باہر ہے تو بارڈر بہت محفوظ ہے اس کا بھی. یہاں پر جو ہے وہ یورپ میں ہر ملک نے اپنے بارڈر ایڈکٹ کر دیے ہیں. 400,000 لوگ جو ہے وہ جرمنی میں آ چکے ہیں, 450,000. جرمنی اور یورپ جو ہے انتہائی کرائسس کا شکار ہے. یہاں دارالحکومت میں یورپ کے برسلز میں پارکوں میں جو ہے وہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, پوری شہر کا جو ہے وہ نقشہ بدلا ہوا ہے. اتنی قسم پرسی کا مہاجرین کے, نہ تو بیلجیم جیسے چھوٹے ملک کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ لوگوں کو رجسٹر بھی تیزی سے کر سکے, تو وہ کھلے آسمان کے نیچے سردی میں بچے عورتیں اپنی یہ وقت گزار رہے ہیں, رات گزارتے ہیں. اس صورتحال کا جائزہ ظاہر ہے کہ امریکن ایمبیسی کو لینا چاہیے اور ایڈوائز کرنا چاہیے کہ خدا کے لیے جنگوں کا جو ماحول بنا ہوا ہے سب جگہ اس کو ختم کریں, کیونکہ اسی کے یہ محرکات ہیں جو یورپ بھگت رہا ہے, ساری دنیا بھگت رہی ہے, لوگ سمندروں میں مر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ کم از کم اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے اور جنگ میں جانے سے پہلے, ہم تو یہ لوگوں کو دنیا کو امید تھی کہ اوباما جو ہے وہ اینٹی وار ایجنڈا لے کر آئے, لیکن جو ہے وہ اوباماز وار جو ہے وہ آ گئی ہے کہ اوباما نے کتنی واریں.
جی, اور آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کا اجلاس بھی ہوگا نیو یارک میں, اور امید ہے کہ یہ جو انسانی مسائل ہیں یہ بھی اٹھائے جائیں گے اس فورم پر. اس وقت ہم ایک اور کالر کو لیتے ہیں سیگمنٹ ختم کرنے سے قبل. ہمیں کال کیا ہے ظفر اقبال نے. جی کہاں سے کال کر, اچھا ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم اس وقت اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں دو اور موضوعات کی طرف جانا ہے, لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تھے برسل سے سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی, اور ان کے ساتھ تھے منشیات کے ماہر حبیب جان جو اس وقت لندن میں ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी दो मौजूआत की तरफ आते हैं। इस सेगमेंट में हमारा पहला मौजू ये है कि एक 14 साल लड़का अहमद मोहम्मद को अर्विंग टेक्सास में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक घरियाला बनाकर स्कूल लाया था। इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ केयर की एक मेहमान सरवत हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन इस सिलसिले में सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
हाई स्कूल के इस तालिब इल्म के लिए चंद तारें और बिजली के सर्किट बोर्ड अपने अंदर दिलचस्पी लिए हुए थे, लेकिन इस छोटे से प्रोजेक्ट ने उसे परेशानी में धकेल दिया। 14 साल अहमद मोहम्मद ने हफ्तावार छुट्टियों में एक डिजिटल क्लॉक बनाया था और वो तारों में लिपटी हुई ये इजाद एक डब्बे में बंद करके अपनी इंजीनियरिंग क्लास के टीचर को दिखाने ले गया। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद मैकार्थर हाई स्कूल का एक उस्ताद इस इजाद से खौफजदा हो गया। उसने स्कूल के प्रिंसिपल को इस बारे में खबरदार किया और पुलिस बुलाई गई।
They arrested me and they...
उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि मैंने एक जाली बम बनाने का जुर्म किया है। हमने उससे जानने की कोशिश की कि वो क्या चीज थी, लेकिन इसने सिर्फ ये कहा कि वो एक क्लॉक था। इसकी कोई वजाहत नहीं की।
पुलिस ने कहा कि उन्होंने उसे इस बिना पर पकड़ा था क्योंकि उसने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया।
आई थिंक दिस वुडन्ट इवन बी अ क्वेश्चन।
अगर इसका नाम अहमद मोहम्मद ना होता तो ऐसा सवाल उठता ही नहीं। ये एक बहुत जहीन बच्चा है जो चीजें इजाद करना पसंद करता और अपनी टीचर से शेयर करना चाहता है।
काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के लिए फिक्र और तशवीश का पहलू ये है कि उन्होंने मोहम्मद को इस वजह से हदफ बनाया क्योंकि वो मुसलमान है। पुलिस के महकमे ने ये इल्जाम मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि उनसे ये गलती महज सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर हुई।
जी, और आपने ये रिपोर्ट देखी और सुनी, और हमारे साथ इस वक्त सरवत साहिबा हैं लाइन पर। मुझे सिर्फ आपका पहला नाम दिया गया। उनके साथ हैं रिपब्लिकन पार्टी के हामी अदील शाह, जो यहाँ अमेरिका में होते हैं, और अनकरीब हमारे साथ होंगे मुस्लिम चैपलन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के सुहेल, अच्छा बताया जा रहा है, वो भी लाइन पर हैं। तो सरवत साहिबा, आप का ताल्लुक केयर से है, आप बताइए कि इस पूरे मामले को आपकी तंजीम किस तरह देखती है?
देखें, आप मुझे सुन सकती हैं?
जी जी, बिल्कुल।
ओके, आजकल इस्लामोफोबिया, इस्लाम का डर इतना फैलाया गया है, इंटेंशनली फैलाया गया है, क्योंकि कुछ राइट विंग लीडर्स हैं, कुछ लोग हैं अपनी मफा के लिए ये काम कर रहे हैं, और उससे इतना डर फैल गया है कि एक मासूम बच्चा जो कि इन्वेंटर है, 14 साल का है, उसका कितना ब्राइट फ्यूचर है, वो इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। कभी मुसलमान का नाम आता है ये नहीं देखते कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितना मुल्क को सर्व कर रहे हैं, लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं। मुसलमानों में तो कोई ऐसे ज्यादा नहीं पकड़े गए टेररिज्म के उसमें, और इनके अपने टेररिस्ट बहुत हैं हमारे मुल्क में यहाँ पर, लेकिन हमेशा एक मुसलमान के पीछे भागना छोटी सी बात के ऊपर, इतना बड़ा इन्वेंशन इस बच्चे का, उसके जज्बात को क्रश किया गया है। अगर हम ये अलाउ करेंगे ना, तो फिर तो हमारे सारे ही बच्चे, आप देखें हमारे बच्चे, एशियन बच्चे और मुसलमान बच्चे, और इतने ज्यादा आगे हैं इन चीजों में। मेरा अपना बच्चा ये सारे रोबोट्स वगैरह बनाता फिरता है। तो अगर हम लोग इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? ये बच्चे अमेरिकन हैं, ये यहीं पैदा हुए हैं। हमें कह लें कि ठीक है, हमने माइग्रेशन किया, हम इमिग्रेंट्स हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन ये तो अमेरिकन बच्चे हैं ना। तो हमारा स्टैंड ये है कि दिस शुड नॉट बी अलाउड एट एनी कॉस्ट।
अच्छा जी जी, हम चलते हैं, हमारे साथ हैं रिपब्लिकन पार्टी के हामी अदील शाह। और शाह साहब, आपको खुश आमदीद।
थैंक यू।
تو آپ نے بھی سنا یہ جو واقعہ سامنے آیا ہے ٹیکسس میں, ایک معصوم بچہ 14 سالہ احمد محمد کے نام, اس نے ایک گھڑیالہ بنایا, اسکول والوں نے سمجھا کہ یہ بم بنا کر آیا ہے اور انہوں نے پولیس والوں کو فون کر کے اس پہ ہتھ کڑیاں پہنا دیں. اس وقت جو ماحول ہے ملک میں اس کے تناظر میں بتائیے کہ آپ اس قصے کو کیسے دیکھتے ہیں.
لیکن اس کو اگر دو حصوں میں بانٹ لیں, ایک تو یہ کہ اگر انہوں نے پریکاشنری میجر لیے تو وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن پریکاشنری میجر لے کے اس حد تک چلے جائیں کہ ایک انوسنٹ چائلڈ کو ہینڈ کف کر دیں, یہ بات قابل قبول کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. اور امریکہ میں رہنے والے امریکن مسلم, فورگیٹ اباؤٹ امیگرینٹس اور مائیگرینٹس جو بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ایریے میں اس چیز کے اوپر ضرور پروٹیسٹ کریں, اپنے کاؤنسلر کو بتائیں, اسکول ڈسٹرکٹ میں بورڈ ہوتا ہے اس کو بتائیں, اور اس کو پبلکلی بتائیں تاکہ لوگوں کو جو لا انفورسمنٹ کمپنیاں کا جو ایجنسیز ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کمیونٹی نے دے ڈڈ ناٹ ٹیک اٹ لائٹ. اس کو دو طریقے سے, بجائے اس میں کوئی ایموشنل باتیں کریں اور خود سے, ایک تو آلریڈی کچھ ڈویژن لوگوں کے اذہان میں ہے, لیکن ہم اس ڈویژن کو ایسی باتیں کر کے ری انفورس نہیں کرنا چاہتے ہیں.
اچھا عدیل صاحب, یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ آپ ریپبلکن پارٹی کے حامی ہیں, آج رات کو ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں, صدارتی امیدواروں کے درمیان بحث مباحثہ ہوگا, اس سلسلے میں بتائیے, سب سے زیادہ میڈیا پہ تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ جانتے ہیں میکسیکنز ہوں یا دوسری نسل کے لوگ ہوں, ان کو ان کی تذلیل کرتے ہوئے دیر نہیں کرتے. آپ کا کوئی خدشہ ہے کہ اگر ریپبلکنز اور خصوصی طور پہ جو بہت زیادہ مطلب ان کے خلاف غیر امریکنوں, غیر یورپی نسل کے لوگوں کے خلاف بولنے والے اقتدار میں آئے تو پھر ماحول اور زیادہ تنگ ہو جائے گا؟
بالکل, میں آپ کے اس خدشے سے اگری کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پریزنٹیشن ہے, جو اس کے ڈائیلاگ دیتا ہے یا جو باتیں کر رہا ہوں, دو کے میں فیور کرتا ہوں ریپبلکن کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکن کور کیریکٹر اور تھاٹ پروسیس کے خلاف ہی ہے. اور امریکہ جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے لوگوں کو, اور امریکہ میں میرٹ اورینٹیشن ہے. امریکہ میں چاہے آپ میکسیکو سے آ رہے ہیں یا کہیں سے بھی آ رہے ہیں, وہ سوال نہیں کیا جاتا ہے, اور یہی امریکہ کی خاصیت ہے. اس کو سیاسی طور پہ اگر آپ کل کر دیں گے تو پھر وہ دیٹ وڈ ناٹ بی فیئر, نمبر ون. اور میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے ریپبلکن ریپرزینٹیو نہیں سمجھتا ہوں.
اس وقت ہمارے پاس صہیب نذیر سلطان لائن پر ہیں, اور صہیب صاحب آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو آپ بتائیں, ہم اس واقعے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آپ مسلم چیپلن ہیں پرنسٹن یونیورسٹی کے, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ آج کل میں جو اٹھا ہے یہ کتنا غیر معمولی ہے, اور اگر آپ کے سامنے یہ مسئلہ لایا جاتا تو آپ اس کو کس طرح حل کرنے کی کوشش کرتے؟
جی, تو پہلے بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑی کانٹیکس کی ضرورت ہے. یہ کانٹیکس دو چیزوں کی ہے, ایک تو یہ ہے کہ اسکولز میں یہاں امریکہ میں بہت سے اٹیکس ہوئے ہیں ان دا لاسٹ فیو ایئرز, many schools have been targeted by fellow students. So, for example, Newton, Connecticut mein massacre hua tha bachon ka, ye wo, to ye kafi high alert hota hai schools mein, you know, about attacks or is tarah ki cheez. And dusri cheez jo context jo bahut important hai, wo ye hai ke is mulk mein Black Lives Matter ka movement chal raha hai. Wo kyun chal raha hai? Isliye African American men in particular have been targeted, especially as being brutalized by the police. So ye jo bachcha hai Ahmed Muhammad, wo musalman hai aur wo African American bhi hai, uske maa baap Sudanese hain.
Acha,
to bahut important hai ki hum log ye soche ki school mein kya ho raha hai aur society mein kya ho raha hai, aur phir uske upar se Islamophobia. So hamare khayal mein ye teen cheezon aake they've come together to create a big problem. تو اصل میں یہ جیسے پریویس گیسٹ نے کہا تھا, بالکل یہ بہت ہی اپسیٹنگ چیز ہے, اور ہم لوگ کو ایز اے کمیونٹی وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود ہم اینڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دس
sort of racial profiling that has happened against this child. Ab hamari taraf se ye baat aaye to hum to community ko organize karke hum log ko asme protest karna chahiye is baat pe aur demand karna chahiye ki is bacche ko usko release kiya jaye aur phir usko apologize kiya jaye ki is tarah se wo treat kiya gaya. Or he should be invited, in fact, by the governor of his state, or invited by the president of the United States, because he is a genius child, and he should be somebody who is celebrated. Usko to bahut matlab naam milna chahiye ki is tarah ke genius bacha hai. So ye isko asal mein it's not enough to say sorry. Isko upar se dikhana chahiye ki we honor this young man, and that we honor his creativity and his intelligence.
Acha, Adil sahab, aapke ilm mein hai aaj raat ko 6 baje ghaliban ye Republicans party ke جو صدارتی امیدوار ہیں ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوگا, جس طرح سے بتایا گیا اور جس طرح سے صہیب نذیر سلطان نے بتایا کہ اس وقت بہت سارے ایشوز امریکہ میں چل رہے ہیں. آپ جانتے ہیں نیوٹن کنیٹیکٹ میں جو بچوں کی اسکول پہ حملہ ہوا تھا, بچے نے ہی یہ حملہ کیا تھا. اس کے علاوہ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ سیاہ فام مردوں پہ حملے ہوتے ہیں, یہ بچہ بھی غالباً سیاہ فام نجات کا تھا. آپ سمجھتے ہیں یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ یہ صدارتی امیدوار ایڈریس کریں گے؟
اخلاقی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے اس ملک میں جو کہیں نہ کہیں پاپ اپ ہوتا ہے اور اس سے ایک بٹرنس پیدا ہو رہی سوسائٹی میں. تو ایز اے اینی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ لیڈر دے شوڈ کم آؤٹ, اور ان کو چاہیے کہ اس ٹاپک کو ایڈریس کریں, اس کی وضاحت کریں, اور وہ قوانین جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں لبرٹی کو, فریڈم کو, اس کو وہ مزید جو ہے ری انفورس کیا جائے, تاکہ یہ ڈس انٹیگریشن کے چانسز پیدا ہوتے ہیں سوسائٹی میں اگر اس قسم کے انسیڈنٹس بار بار ہوں, جو کہ پچھلے دو سالوں میں کئی دفعہ ہو چکی ہیں.
جی جی سروت صاحبہ, جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک دو منٹ ہیں, لیکن آپ بتائیں کہ آپ کی تنظیم نے کیا اس معاملے کو ایک ایشو بنایا ہے انتخابات میں, کیونکہ آپ جانتے ہیں اگلے سال جو ہیں وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے آگے آپ نے یہ معاملہ کھڑا کیا ہے؟
ہاں جی, اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ وائٹ ہاؤس کی بات کر رہے تھے, گورنر وغیرہ کے بات کر رہے تھے, تو وائٹ ہاؤس نے انیشیٹو لیا ہے اس بچے کے ساتھ بات کرنے کا. اوکے, سو دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ہولڈ آف ہم, تو الحمدللہ وہ ایک اچھی بات ہو گئی. اب رہا ایشو یہ بنے گا نہیں بنے گا, ایشو تو بہت بڑا ہے یہ کہ جی او پی جو ہیں سارے ہی کینڈیڈیٹس, آپ سوچیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ is topping the list, تو باقی اور کیا ہیں, وہ سبھی اس کے اوپر چلتے ہیں, فیئر مانگرنگ, ڈیوائڈنگ دا کمیونٹی. اور اگر ریپبلکنس کا یہ ہے, آئی مین ہمارے بھائی صاحب یہاں پر بات کر رہے ہیں, ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, بٹ آئی ہوپ اینڈ آئی وش دیٹ دا ریسٹ آف دا ریپبلکن پارٹی اسپیک دا سیم لینگویج.
جی جی, اردو میں بات کیجیے.
اچھا, آئی ایم سوری.
جی جی,
تو ہماری خواہش یہ ہے کہ صرف سارے ریپبلکن پارٹی اسی لائن پہ چلے جو ہمارے بھائی صاحب یہاں فرما رہے ہیں.
جی جی,
لیکن ایسا نہیں ہے. اور خود ارونگ ٹیکسس میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا, وہاں کے میئر نے یہ ڈویژن, اسلاموفوبیا, ہیٹریڈ اگینسٹ اسلام شروع کیا ہوا ہے ایک سال سے, اور ان کی پاپولیرٹی اسی بیسس پہ ہو رہی ہے. تو ایشو ہم بنائیں نہ بنائیں, ایشو تو بن ہی رہا ہے نا. ہمارا کام, ہماری تنظیم جو کرتی ہے وہ سول رائٹس آف مسلمز کے اوپر کام کرتی ہے, اور جو بھی کہیں بھی کسی مسلمان کے ساتھ کوئی چیز ہوگی, ہم تو کھڑے ہوں گے, ہم تو بولیں گے, ہم اس کے لیے لڑیں گے, لیکن ہم ایشو نہیں بناتے. دا ایشو از آلریڈی, ایشو وہاں پر آلریڈی ہے, اور ہمیں اس کو ایز مسلمز, ایز امیریکنز ہمیں اس کو اٹھانا ہے. جیسے سہیب صاحب فرما رہے تھے کہ ہر ایک کا کام ہے اس وقت اس بچے کا ساتھ دیں, یا ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جن کے ساتھ یہ ڈسکریمنیشن हो रहा है और जहाँ भी इस्लामोफोबिया की बात आती है ये झूठ के ऊपर मबनी है ये सारा।
अच्छा जी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ, लेकिन सरवत साहिबा जिस तरह से आपने कहा कि वाइट हाउस ने इस मामले को उठाया है ये बड़ी एक खुशाइन बात है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी केयर की सरवत साहिबा, उनके साथ थे रिपब्लिकन पार्टी के हामी अदील शाह और मुस्लिम चैपलन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सुहेब नज़ीर सुल्तान। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर्स थे मार्टिन क्रोसियस और जैक्सन विट्स, प्रोड्यूसर मोहम्मद अरसलान शरीफ, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।